افرأيتم اللات والعزى، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزى اور اس تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا، یعنی اس رب عظیم کو چھوڑ کر، اس پیغمبر کو چھوڑ کر، اس وحی کے سلسلے کو چھوڑ کر، اس حقیقت کو چھوڑ کر تم کن میں چیت ہو گئے، کن کے مشہور ہو گئے، ان دیویوں کے، ان کی حقیقت پہ کبھی غور کیا تم نے؟ یعنی وہ تو ہے اللہ کی شان، اس کے بھیجے ہوئے فرشتے کی شان، اس کے پیغمبر کی شان، یعنی تین کا ذکر پیچھے آیا نا، اور یہاں تم نے اس کے برابر یہ تین کیا چیزیں اپنا رکھی ہیں، لات عزا اور منات؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے ہیں بیٹے اور اس کے لیے ہیں بیٹیاں؟ تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی ایک حق تو وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور جو اس نے اپنے بندوں سے چاہا، اور دوسرا حق کیا ہے جو لوگ اپنی خواہشات نفس کو سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس چیز کو ان کی عقل اچھا سمجھے، جو ان کے دل کو بھائے وہی کر لیں، لیکن یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، فللہ الآخرت والاولی، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، یہاں تم بھیجے بھی اس کی مرضی سے گئے ہو، واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے، لہذا تم اس کی نافرمانی کر کے جاؤ گے کہاں؟ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، حق حق ہے اور اس کے مقابلے میں لوگوں کے اپنے گمان اور خیالات اور خواہشات اور سوچیں اور قیاسات، یہ سب کچھ فرضی باتیں ہیں جن کی کوئی بھی اصلیت نہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی لوگ اگر سمجھانے سے نہ سمجھیں اور اپنی خواہشات کے غلام بنے رہیں اور ہمارے ذکر سے منہ موڑیں اور دنیا کے پیچھے بھاگیں، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، آپ پر ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کو منوا کے چھوڑو، ان کے پیچھے پڑ کے ان کو لازمی سمجھا کے رہو۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی یہ لوگ دنیا اور اس کے فائدوں سے آگے نہ کچھ جانتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ کریں گے، لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، ان پر محنت کرنا لا حاصل ہے، ہاں بات پہنچا دو لیکن پیچھے نہ پڑو۔ فعارض، ان سے بے رخی برتو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ کرتے ہوئے بے رخی اختیار کرنی چاہیے، شروع میں تو خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ سمجھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی سمجھ کر نہ دے، بات نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی جو اس سے منہ موڑ جائیں اور اس کی اطاعت نہ کریں ضرورت نہیں۔ کبھی ہم اپنی اصلیت اور حقیقت پہ غور تو کریں کہ ہم چیز کیا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں، کمزوری نہیں، ضرورت نہیں، اگر ہم منہ موڑتے ہیں تو وہ بے نیاز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نہ ماننے والوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلی، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی بدلہ اچھا کس کے لیے ہے؟ ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کام سے بچتے ہیں، فاحشہ کی جمع ہر وہ کام جس پر انسان کا ضمیر ملامت کرے، جس کا برا ہونا واضح طور پر معلوم ہو، یعنی اگر قرآن اور سنت اور شریعت کا علم نہ بھی ہو تو انسان کا ضمیر، اس کی عقل، اس کا اخلاق اور معاشرہ بتائے کہ یہ برا ہے، یعنی جن کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، فواحش اور پھر بے حیائی کے کام، الا اللمم مگر چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے کہ جو بے سوچے سمجھے انسان سے ہو جائے، یا کسی بڑے گناہ کی چھوٹی سی مقدار یا اس کا خفیف سا اثر، یا تھوڑی دیر کے لیے انسان کسی خاص وجہ سے اس کے قریب ہو جائے اور پھر واپس پلٹ آئے، یعنی دل کی خوشی، دل کے اطمینان اور اصرار کے ساتھ گناہ نہیں کرتے، بلکہ اگر پاس سے پھٹک بھی جائیں، پاس سے گزر بھی جائیں تو فوراً دل کھٹک اٹھتا ہے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، هُوَ عَلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، یعنی تم اپنے رب سے چھپے ہوئے نہیں ہو، کہیں چھپ سکتے ہی نہیں، وہ تو تمہیں جب سے جانتا ہے جب تمہارے اس جسم کے اعضا زمین میں ملے ہوئے تھے، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، یعنی بہت چھوٹے تھے، ایک فیٹس کی حالت میں تھے، اس وقت سے وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہاری کوئی چیز، کوئی حرکت اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ فلا تزکو انفسکم، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، خود کو بہت نیک نہ سمجھو، اپنی صفائی پیش نہ کرو، اصل پاکی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مان لے، ہو عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرے، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ یہ انسان کی ایک خاص نفسیات کا علاج کیا گیا ہے، اور وہ کیا کہ عموماً انسان گناہوں میں آگے اسی وقت جاتا ہے جب ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، پھر اس پہ تعویل کا پردہ ڈال کے اس کو کہتے ہیں تو چھوٹی سی بات، اس سے کیا فرق پڑتا، اس سے کسی کا نقصان تھوڑی، اس سے اللہ تعالیٰ بس اتنی چھوٹی سی بات تو یہ پوچھنے لگیں گے یہ کیوں کیا، پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے، کرتے کرتے غلط چیزوں میں پھر اس کو لطف آنے لگتا ہے اور پوری طرح ان میں انوالو ہو جاتا ہے۔ لیکن حد یہ کہ انسان غلطی کرنے کے بعد، ہاں وہ پھر کتنی ہی بڑی کبائر الاسم اور فواہش میں کیوں نہ آتی ہو، پھر کیا کرتا ہے، اس وقت بھی برائیوں پہ کم نظر ڈالتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی نیکی سوچ لیتا ہے کہ کیا ہوا اگر میں یہ غلط کام کرتا ہوں، میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں، میں ذکر بھی تو کرتا ہوں، میں تو صدقہ خیرات بھی بہت کرتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، اگر میں نے غلط کام نہیں چھوڑا تو دوسری طرف نیکی بھی تو ہو رہی ہے، اس کو اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں، اور پھر بسا اوقات اپنی نیکیوں کے دعوے کرنے لگتا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے کہ ان کو اس کے عیب اور برائیاں نظر نہ آئیں، وہ نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے لگتا ہے۔ فرمایا فلا تزکو انفسکم، اپنی پاکی کے دعوے مت کرو، اپنی نیکیوں کو ریاکاری میں مت بدلو، ہوا عالم بمن اتقا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوب پتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہے۔ افرأیت الذی تولیٰ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، یعنی تھوڑا سا اس طرف آ کے پھر پلٹ گیا، اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ کتنی قابل غور بات ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور بیان کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندے ہیں، کہیں حنیفاً ما کان من المشرکین، اواہم منیباً، اور یہاں الذی وفا، وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے کہیں خیانت نہیں کی، جو رب نے چاہا سر جھکا کے وہی کرتا چلا گیا، جب رب نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم جھک جا، کہا میں رب العالمین کے آگے جھک گیا، جو کچھ رب نے مانگا اس نے دے ڈالا، پھر آخر رب اس کی قدر کیوں نہ کرے۔ اور کسی بھی انسان کی سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ وہ رب کی نگاہوں میں بڑا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، پچھلی کتابوں کی تعلیمات اور صحیفوں میں کیا ہے؟ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص جو گناہ کر رہا ہے اس کو اپنا گناہ خود اٹھانا ہوگا، اپنی غلطی کا خمیازہ خود بھگتنا ہوگا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو اپنی ہی کوشش سے کچھ ملے گا۔ مثلاً اگر ہمارے والدین بہت نیک لوگ ہوں، ہمارے بچے بہت اچھے ہوں، تو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے جب تک ہم خود بھی اچھے نہ ہوں۔ مثلاً اگر کسی کا شوہر بہت اچھا ہے یا بیوی اچھی ہے، تو دوسرے فریق کو فائدہ نہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے خود کچھ نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام خود کتنے نیک تھے لیکن بیوی خیانت کار تھی، بیوی اس غلط حرکت میں ملوث تھی جس میں قوم تھی، ان کی مددگار تھی یا ان کو برا نہیں کہتی تھی، لہذا وہ انہی کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا صحبت بد کا شکار تھا، لہذا وہ بھی ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی وہ اپنے شوہر کے راستے پر نہ تھی، لہذا وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے لیے خود کچھ کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اس شکل میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ایک انسان کوشش کر کے، محنت کر کے دنیا سے جاتا ہے، تو اس کی کوششوں کے جو اثرات باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی اس کے اعمال نامے میں لکھ لیے جاتے ہیں، یعنی صدقہ جاریہ کے اعمال کسی نہ کسی شکل میں انسان کے اعمال نامے میں جاری رہتے ہیں، یعنی ان کا ثواب بند نہیں ہوتا، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جتنے بھی صدقہ جاریہ کے کام ہیں ان میں انسان کی اپنی کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص ایک پودا لگا دیتا ہے لیکن وہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد لوگ اس درخت سے پھل کھاتے ہیں، اگرچہ اس میں لگانے والے نے خود نہیں کھایا، اب چونکہ اس نے لگایا تھا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا لوگوں کے پھل کھانے کا، پھل لوگ کھا رہے ہیں لیکن فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ پودا لگانے والے کو۔ اسی طرح نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے، اب نیک اولاد بھی انسان کی اچھی تربیت سے ہی نیک ہوتی ہے، دعاؤں سے، کوشش سے، محنت سے، یہ بھی ایک پودا ہے جو انسان اپنی زندگی میں لگاتا ہے۔ لہذا فوت ہونے کے بعد اولاد جو کچھ اچھے کام کرے، کسی بھی قسم کا نیک کام، کسی بھی قسم کا اچھا کام، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ انسان اپنی زندگی میں مال ایسی جگہ پر خرچ کرائے جہاں سے نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے، لہذا وہ فوت بھی ہو جائے تو وہ پروفٹ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح انسان کا علم، کیونکہ اس میں اس کی کوشش شامل ہے، اس کی محنت شامل ہے، جب اس کوشش اور محنت سے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے یا کوئی کتاب لکھاتا ہے یا کچھ اور ایسا اچھا کام کراتا ہے، کوئی ایسی جگہ بنوا دیتا ہے جہاں پر علم کی کوشش اور کام ہوتا رہتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے ہیں انسان کھدوانے والا فوت بھی ہو جائے تو اس کے لیے اس میں ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے، جاری رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ورنہ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، جب تک آپ کام کریں آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کام چھوڑ کے چلے جائیں آپ کی تنخواہ اسی دن سے بند ہو جائے گی۔ ہاں کچھ سلسلے ہیں جیسے پینشن کے، تو پینشن بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات بیوہ کو ملتی ہے، جب بیوہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیکیوں کا سلسلہ جو ایک دفعہ شروع ہو گیا، جب تک دنیا باقی ہے اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات کسی نہ کسی شکل میں کہیں تک بھی پہنچتے ہیں، تو وہ انسان کے لیے ثواب جاریہ ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان کو نماز، روزہ اور دیگر نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں بطور خاص ان کاموں کی بھی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب کی شکل میں باقی رہیں۔ لیکن یاد رکھیے اسی عمل کا ثواب ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے بہت بڑا نیکی کا کام کر بھی دیا، تو بہت بڑی بلڈنگ بنوا دی، لیکن اس سے مقصود اللہ کی رضا نہیں، لوگوں کی تعریف جانا ہے کہ دیکھو فلاں کتنا نیکی کا کام کر رہا ہے، کتنا سخی ہے، کتنا اچھا ہے، تو ہاسپٹل بنوا دیا اور اس پر جگہ جگہ اپنا نام لکھوایا تاکہ ہمیں لوگ یاد کریں اور ہماری تعریف کریں، تو ایسا کام جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ نام لکھوانا بری بات نہیں، لیکن اگر لکھوانے میں نیت یہ ہو کہ ہماری شہرت ہو تو وہ دنیا میں ہی شہرت مل جائے گی، اللہ کے ہاں کچھ نہ ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ خود نیک ہو ان کے اچھے کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اگر خود کوئی شخص فاسق و فاجر ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، تو اس کے اگر کچھ اچھے کام ہیں بھی کہ جن کا بعد میں اثر جاری ہے، تو اس کا اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو دوسروں کی دعا اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے اپنی قوموں کے لیے دعائیں کی، لیکن ان کے لیے قبول نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو ایصال ثواب تو ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص غلط کام کر جائے تو اس کا سلسلہ بھی باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کانشیس ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسے کام نہ لوگوں کے سامنے کر جائے کہ جس سے دیکھ کر لوگ غلط کام کرنے لگیں اور وہ اس کے حصے میں اتنے بڑھ جائیں کہ اپنی نیکیوں پر بھی اس کے غالب آ جائیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی سائی ان قریب دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش میں کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا۔ ایک بوند سے جبکہ وہ طبقائی جاتی ہے۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، دولت مند کیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا ایک ستارے کا نام ہے، آسمان کے روشن ترین تارے کا، کہ جسے جاہلیت میں لوگ قسمتوں کا مالک سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ قسمتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی ستارہ کسی کی قسمت پہ اثر انداز نہیں ہوتا، ستارے اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان ستاروں کا رب بھی اللہ ہے، ستاروں کے ہاتھ میں کسی کی قسمت نہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے لوگ ستاروں جیسی چیزوں کے توہمات میں پڑے رہتے ہیں اور ان کی چال اور رفتار سے دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا دن گزرے گا یا برا گزرے گا۔ ان سب چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے اور اعتماد پورے یقین کے ساتھ اپنے رب ہی پر ہونا چاہیے، کہ جیسے یہاں فرمایا وہ ہنساتا ہے وہ رلاتا ہے۔ یہ ستارے نہیں کہ جو بتاتے ہیں یہ رلاتے ہنساتے ہیں کہ دن اچھا گزرے گا یا رو کے گزرے گا۔ وہ اماتا و احیا، زندگی موت بھی وہی دیتا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی وہی پیدا کرتا ہے، دوسری دفعہ اٹھنا بھی اس کے ذمہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ایسے شرک کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اونگی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ هذا نذير من النذر الاولى، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بجا کر انہیں ٹال دیتے ہو؟ چھپ جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ یہاں پر گا بجا کے ٹالنے کی بات، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب غیر سنجیدہ چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ کی بات کی طرف توجہ دینا اور اس کی بات کو مان جانا، اس کے مطابق عمل بدلنا، یہ انتہائی مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں۔ انسان کو وہ چیزیں کرنی چاہیے، سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے میں مددگار ہوں، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کی اطاعت کو مشکل کر دیں، کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انسان انوالو ہو جائے کہ جس کے بعد اللہ کی اطاعت ایک بہت بڑا بوجھ معلوم ہو۔ دیکھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم نے واپس جانا ہی جانا ہے، کوئی اور بھاگنے کا رستہ کوئی نہیں. سوچیں سب مل کر بھی سوچیں اور سب مل کر کچھ پلان کریں کہ کوئی اور کھو تلاش کر لیں، کسی ایسی جگہ جا گھسے کسی پہاڑ میں کہ اللہ تعالیٰ سے بچ جائے. ہے ہی نہیں کوئی جگہ. موت کا فرشتہ آئے گا، جان نکالے گا اور پکڑ کے وہاں لے جائے گا. بے بس بے حس واپسی اسی کی طرف، اور پھر واپسی کیسی کہ حساب ہے وہاں. ایسا نہیں کہ بس لے جا کے بٹھا دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے، میری اطاعت یا نافرمانی. یہ ہم سب کے ساتھ ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں. اب اس کے لیے کرنا کیا؟ اب اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کام میں ہم کس طرح کامیاب ہوں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہوا جائے، ایسے دوست بنائے جائیں، ایسی کتابیں پڑھی جائیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی معرفت دلانے والی ایسی سینریز اور ایسے مناظر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی قدرت کے نظارے تلاش کیے جائیں، کائنات میں غور و فکر کیا جائے کہ جس کے ذریعے ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں جس کے لیے ہم بھیجے گئے. یعنی وہ کام کریں جن کے ذریعے وہ مقصد پورا ہو جس کے لیے ہم یہاں دنیا میں بھیجے گئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بہت سے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہائے قرآن پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر حساب زیادہ ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیت نہیں جانتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ حساب کے زیادہ ہونے کے ڈر سے ہم اس کے قریب ہی نہیں آتے، بلکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. حساب تو ان اینی کیس ہونا ہی ہونا ہے، پوچھ تو ہر ایک سے ہوگی ہی، لیکن جو شخص اللہ کی اس تعلیم کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے یہ معلوم کرنے میں کہ وہ رب کیا چاہتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ ڈرنے کی چیز نہیں. جیسے سورۃ طٰہٰ کے شروع میں آتا ہے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ، یہ ہمیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کو آیا، ہماری مدد کرنے کو آیا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کوئی بھی مشین خریدیں کسی بھی قسم کی، تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً ہی اندر سے ایک بکلیٹ نکلتی ہے جس پر انسٹرکشنز دی ہوتی کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کرو. اچھا، کسی بھی نئی مشین کو دیکھ کر عموماً آپ وحشت کا شکار ہوتے کہ معلوم نہیں یہ کیسے لگے گی، ایسا نہ ہو کہ میں اگر پلگ ان کروں اور بجلی کو آن کروں تو ہو سکتا ہے بھگ سے اڑ جائے، یا یہ کہ اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کروں، ہو سکتا ہے اس کے استعمال کرنے میں فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے. تو وہ جو انسٹرکشن بک ہے اس کو پڑھ کر انسان اس خوف سے باہر آ جاتا ہے، اسے اطمینان ہو جاتا ہے. اچھا، اس کو یوں جوڑنا ہے، اس کو ایسا لگانا ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس کی اتنی لائف ہے، اس کے لیے یہ پریکاشنز ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ اس مشین سے فائدہ بھی زیادہ اٹھاتا ہے، اس کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے اور اپنی زندگی بھی محفوظ کر لیتا ہے کہ کہیں غلط جگہ ہاتھ ڈال کے خود کو ہلاک نہیں کرتا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اور ہمارے ساتھ ایک انسٹرکشن بک بھیج دی ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے اپنی زندگی کو آسان طریقے سے بسر کرنا آسان ہو جائے گا، وہ خود کو بھی محفوظ کر لے گا اور دوسروں کو بھی ہلاکت سے بچنے کے لیے بلائے گا. لہذا یہ کتاب سراسر مبارک ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، بہت برکت والی ہے، گھبرانے ڈرنے خوف کھانے کی چیز نہیں. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی طرف اشارہ ہے جسے شق القمر کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف، اور پھر واپس آ کر جڑ گیا. اور اس واقعے کو بہت سے اور لوگوں نے بھی دیکھا، سمیت ان اہل مکہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہ تھے، لیکن یہ نشانی دیکھ کر بھی پھر کیا کہا کہ ہم پر تو شاید جادو کیا گیا ہے، مانے پھر بھی نہیں. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے. اور ایسی حکمت سے نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لیجئے، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہلی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، یعنی قبروں سے لوگ اچھل اچھل کے نکل رہے ہوں گے، کچھ بھی دیر نہیں لگائیں گے، فوراً فوراً باہر نکلیں گے، جسے آپ ایک اینٹ اٹھاتے تو نیچے سے ٹڈی اچھل کے بھاگتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسان کی قبریں کھلیں گی اور ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کے باہر آئیں گے، کوئی بھی اندر چھپا ہوا نہ رہ جائے گا۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا، یعنی قوم نے اس پر ڈانٹ پٹکار بھی کی۔ اللہ کے یہ پیغمبر کتنے عظیم تھے کہ اللہ کی خاطر ہر طرح کی باتیں سن لیں اور کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تخت اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، جس کو لوگ ڈانٹ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ ابن جریر نے قتادہ سے روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں کی فتح عراق اور الجزیرہ کے زمانے میں یہ کشتی جودی پر تھی، یعنی لوگوں نے اس کو دیکھا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح اب بھی بعض جہازوں نے پرواز کرتے ہوئے کوہ ارارات پر کشتی کی طرح کی چیز کو دیکھا ہے۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اس کے مطالب اور معنی کو سمجھنا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا۔ یعنی قرآن اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی نہایت اونچے درجے کی کتاب ہے، یعنی اس کے مقابل پہ اور کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص تھوڑی سی توجہ اس کی طرف دے اور تھوڑا سا وقت اس پر لگائے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔